لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قال تبارك وتعالى في موضع آخر لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمام حضرات بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتهائي قابل صد احترام حضرات علماء کرام معزز و محترم ناظمین علاقہ اور بالخصوص جناب ساجد عباسی صاحب تحصیل نائب ناظم اور علماء کرام میں سے میرے بہت ہی احترام کے لائق مولانا سید جلال الدین شاہ صاحب اور ناظمین حضرات نائب ناظمین حضرات معزز و محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں اصحاب رسول کے غیور سپاہیوں ملت اسلامیہ کے کارکنوں آج 6 اگست 2003 کی تاریخ میں دیول کی اس سرزمین پر سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیرت سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے عنوان سے معنون اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ حضرات علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہو چکے ہیں اور میں نے بھی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت کے ساتھ اسی عنوان پر گفتگو کرنا ہے. عنوان کے مطابق گفتگو کے ساتھ ساتھ اس وقت ملت اسلامیہ کے پلیٹ فارم سے ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا لاحق عمل کیا ہے اور ہمیں آئندہ کس انداز میں اپنی منزل تک پہنچنا ہے, انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور ساتھ ساتھ بغیر کسی کے نام لیے کسی پہ تنقید کیے ان اکثر اعتراضات کا جواب بھی ہوتا چلا جائے گا جو لوگوں کے اور بالخصوص ہمارے کارکنوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف جگہ پر اٹھائے جاتے ہیں. چونکہ مجھے یہاں گفتگو کرنے کے فوری بعد سفر پہ روانہ ہو کر یہاں سے قریباً 50-100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دوسری بڑی کانفرنس سے خطاب کرنا ہے, میں اس لیے آپ حضرات سے التماس کروں گا کہ جتنی میری گفتگو ہو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اگر وقت کافی ہوتا اور مجھے دوسری جگہ گفتگو نہ کرنا ہوتی تو میں بڑی شرح بست کے ساتھ آج آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بات کرتا. بات تو اب بھی تفصیل سے ہوگی لیکن وقت کی قلت کے باعث بہرحال اختصار ہے. کئی چیزیں بیک وقت بیان کرنا آسان مسئلہ نہیں ہوتا. اور ہمارے ساتھیوں کا کمال دیکھیے کہ جلسہ ایک ہے, نشست ایک ہے, اور جن شخصیات کی عظمت کو, عقیدت کو, جن شخصیات کی عظمت کو بیان کرنا ہے اور جن کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرنا ہے وہ شخصیات دو ہیں. اور ایک ایک شخصیت ایسی ہے جن کے کارناموں اور کردار کو ایک نشست تو کیا, اگر ایک مہینہ تک بھی بیان کیا جائے تو ختم ہونے کو نہیں آتے. اب آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیجئے. اتنی بڑی شخصیت کہ میرا اور آپ کا اور تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر, رسول اور نبیوں کے بعد اگر کائنات میں غیر نبی شخص کوئی سب سے اعلی بالا اولا افضل پیدا کیا ہے تو اس شخصیت کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. افضل البشر بعد الانبیاء, نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اعلی اور بالا شخصیت. جو سابق الاسلام بھی ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی بھی ہیں, یار غار بھی ہیں, رفیق مزار بھی ہیں, اور اتنا بڑا مقام کہ صرف دنیا میں ساتھ نہیں, قبر میں ساتھ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے ہیں ہاکذا نباس یوم القیامہ, لوگوں مجھے دیکھو کہ میں کس کیفیت میں ہوں. دیکھنے والوں نے جب نظریں اٹھائیں غور سے دیکھا تو کیفیت یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانا ہاتھ ابو بکر صدیق کے کندھے پر تھا, آپ کا بایاں ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر تھا, اس طرح آپ نے دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. فرمایا جس طرح آج میں درمیان میں ہوں, میرا دایاں ہاتھ صدیق اور بایاں ہاتھ عمر پر ہے, جب ہم قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس روز بھی یہی منظر ہوگا. ہمیں دنیا میں کوئی جدا نہ کر سکا, ہمیں عالم برزخ میں بھی کوئی ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکے گا, اور کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں کہ قیامت کے دن بھی ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر سکے. یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت کا وقت آیا تو آپ نے وصیت لکھوائی, فرمایا جب میری روح قفص عنصری سے پرواز کر جائے مجھے غسل دینا, کفن پہنانا. اور دوستو کفن بھی کون سا کفن ہے, شاہوں کو کفن پہن کر قبر کی طرف جاتے آپ نے دیکھا ہوگا, غریب و امیر کو کفن پہنتے پہناتے آپ دیکھیں گے اور دیکھ چکے ہوں گے, مگر یہ ابو بکر صدیق ہے جو جانشین رسول ہے, مصلی پیغمبر کا وارث ہے, انبیاء کے بعد ساری کائنات کا امام ہے, آج دنیا سے جا رہا ہے تو کفن کیا ہے, وہی تن کے کپڑے ہیں جو دھو کر دوبارہ پہنا دیے گئے ہیں. عرض کیا گیا نیا کفن کیوں نہ پہنایا جائے, فرمایا ابو بکر کو تن کے انہی کپڑوں میں دفن کر دو, نئے کپڑے کی ضرورت ابو بکر کو نہیں یتیم اور بیوہ کو ہے. فرمایا جب مجھے کفن دے چکو تو میرے جنازے کو اٹھا کر رسول اللہ کے روضے کے سامنے رکھ دینا. رسول اللہ کے روضے کے سامنے, عائشہ کے حجرے کے سامنے رکھ کر ایک آواز لگانا ہے, آقا یار غار آ گیا ہے, آپ کا ابو بکر آ گیا ہے, آپ کی دنیا میں رفاقت کرنے والا آ گیا ہے, اگر تو اندر سے جواب آئے, بلاوا آئے, دروازہ بغیر کھولنے والے کے کھل جائے تو دفن کر دینا، ورنہ اجازت نہ ملے تو کسی قبرستان میں دفن کرانا. تمام سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں، اور یہ آپ بہت بڑی کرامت تھی کہ جب آپ کے جنازہ کو تیار کر کے عائشہ کے حجرے کے سامنے رکھ دیا گیا، ایک آواز لگائی گئی تو فوراً آگے سے اندر سے آواز آئی، اوصل الحبیب الى الحبیب، یار کو یار سے ملا دیا جائے. دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، آواز آئی، صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آئے، ابو بکر تو وہ خدا کے نبی کا یار ہے کہ پیغمبر دنیا سے جا کر جنت میں پہنچ کر بھی تجھے نہیں بھولے ہیں. صدیق اکبر کا گھرانہ ہی ایسا ہے، اس گھرانے کی عظمت کا کیا کہنا. میں کہا کہ ایک سفر رسول اللہ کا معراج کا سفر ہے جو بیت اللہ سے شروع ہوتا ہے، عرش معلا پہ ختم ہوتا ہے، اور ایک سفر میرے آقا کا وصال کا سفر ہے جو عائشہ کی گود سے شروع ہوتا ہے، خدا کی ملاقات پہ ختم ہوتا. یہ وہ گھرانہ نبوت، یہ وہ گھرانہ صدیق ہے کہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگے تو اس کی صفائی آسمانوں سے قرآن بن کر آئے. عائشہ کے ابو کے کسی مرحلے پر صفائی کی ضرورت پڑے تو آسمان سے قرآن اس کی صفائی کے لیے اترے. میں نے قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ منافقوں کا ایک طبقہ، ایک جماعت مل کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہا اللہ کے رسول ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ سخت ناانصافی ہوئی ہے، آپ داد رسی فرمائیں، ہمیں انصاف عطا فرمائیں. پوچھا کہ کیا ہوا، جواب دینے کے لیے ایک شخص آگے بڑھا اور اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے جو میرے گال پہ نشان نظر آ رہا ہے، یہ جو میرے گال پر انگلیوں کے نشان ہیں، یہ مجھے تھپڑ مارا گیا ہے. فرمایا کس نے تھپڑ مارا؟ کہنے لگا یہ تھپڑ ابو بکر صدیق کا ہے. کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا ہے، لہذا آپ ابو بکر صدیق کو بلا کر ہمیں انصاف دلائیے کہ بلا وجہ تھپڑ کیوں مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق نے منہ میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، یہ عجیب بات ہے، ابو بکر صدیق تو کبھی کسی کو کچھ کہتا نہیں ہے. فرمایا بھئی بات یہ ہے، تمہارے جیسے لوگ عام طور پر شکایت تو کرتے رہتے ہیں، لیکن آج شکایت انوکھی ہے. پہلے شکایت تمہارے طبقے کی طرف سے عمر کے بارے میں آیا کرتی تھی، یہ کہیں غلط فہمی تو نہیں ہو گئی کہ تھپڑ عمر نے مارا ہو تم نے ابو بکر سمجھ لیا ہو؟ کیونکہ منافقوں کے لیے ننگی تلوار عمر فاروق ہے. واقعہ تو وہ ہو چکا تھا، کہنے لگے نہیں جناب، ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو بلوا لیا گیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ تو نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے اور نشان بھی نظر آ رہے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ جب آپ نے اس آدمی کو دیکھا، عرض کیا اللہ کے رسول اس کو شکر کرنا چاہیے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، یہ تھپڑ کہتا ہے میرے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی میں وہ مارتا، میرے ہاتھ میں پتھر ہوتا میں وہ مارتا، میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی میں سر اڑا کے رکھ دیتا. ارشاد فرمایا ابو بکر اتنا غصہ، وجہ کیا ہے؟ تو کبھی کسی کو کچھ کہتا نہیں. عرض کیا اللہ کے رسول اس نے بات اتنی بڑی کہی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی. فرمایا کیا بات؟ عرض کیا کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا، یہ پانچ سات آدمی باتیں کر رہے تھے اور مجھے دیکھ کر ایک آدمی کہنے لگا، لو بھائی نئی بات سنو، قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، میں یقرض اللہ قرضن حسنا، کہ اللہ کو قرض حسنا کون دے؟ تو ان میں سے ایک کہنے لگا اس کا مطلب ہے مسلمانوں کا خدا آج کل بھوکا ننگا ہو گیا ہے، فقیر محتاج ہو گیا ہے اور ہم سے قرضہ مانگتا ہے، یعنی اس کے پاس اب کچھ نہیں رہا، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کچھ قرضہ دو. تو اس نے کھڑے ہو کر کہا بھئی اس کا معنی تو یہ ہوا خدا فقیر ہے ہم غنی اور مالدار ہیں، اب خدا تو فقیر ہو گئے ہیں ہم مالدار ہیں، وہ فقیر ہم مالداروں سے قرضہ مانگتا ہے. اللہ کے رسول جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ گستاخی کی، میں نے برداشت کرنا تو چاہا پر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا. یہ بھاگے وہاں سے ورنہ میں کبھی بھی اسے معاف نہ کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کے چہرہ انور پہ جلال آیا. آپ نے فرمایا کیوں بھائی تم نے یہ بات کہی ہے؟ فوراً قسمیں کھانے لگ گئے, یحلفون باللہ ما قالوا, خدا کی قسم ہم نے تو یہ بات کی نہیں ہے, اللہ کی قسم ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس بات کا, بالکل ہم نے یہ بات نہیں کی. غلط فہمی ہوئی ہوگی ابو بکر صدیق کو, ہمارے تو ذہن میں بھی ایسی بات نہیں, بھلا ہم کر سکتے ہیں؟ حضرت آپ کو تو پتہ ہے نا ہم تو ماشاءاللہ مومنین کرام ہیں, ہم تو بالکل آپ کے ساتھی ہیں, آپ کے رفقا ہیں, بھلا ہم کیسے بات کہہ سکتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کر ہم کفر کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے یہ بات نہیں کی اور قسم بھی کھا رہے ہیں ساتھ ساتھ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول گواہ کہاں سے لاؤں, یہی بدبخت تھے جو جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. تو فرمایا اگر تیرے پاس گواہ نہیں ہے تو اصول شریعت یہ ہے مدعی گواہ پیش کرے, اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ یعنی ملزم وہ صفائی دے دے, وہ قسم دے دے. تو یہ قسمیں تو اٹھا رہے ہیں, یہ تو صفائی دے رہے ہیں اور تو نے تسلیم بھی کر لیا کہ تھپڑ مارے. تھپڑ مارنے کی وجہ کلمہ کفر ہے, اس کا تیرے پاس کوئی گواہ, تیرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اور یہ انکار کر رہے ہیں, ساتھ قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں, لہذا مزید اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق حیران ہے, فرمایا اللہ کے پیغمبر مجھے اس بات کا تو کوئی غم نہیں کہ مجھے تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ سہنا پڑے گا, اس بات کا تو کوئی غم نہیں کہ مجھے ان کی منت سماجت کر کے راضی کرنا پڑے گا, اس بات کا تو کوئی غم نہیں, لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ آپ کی زبان سے مجھے صدیق کہا گیا ہے, آپ کی زبان نے مجھے صدیق اکبر کہا ہے. قیامت تک دنیا کہے گی کہ ابو بکر ہے تو صدیق اکبر, لسان نبوت نے تو کہا تو سب سے بڑا سچا ہے, مگر آج ابو بکر کی سچائی مانی نہیں گئی. یہ بات ایسی رہی تھی کہ جبرین نازل ہوئے اور آ کر قرآن کی آیتیں پڑھی, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, میرے محبوب دنیا میں صدیق اکبر کا کوئی گواہ ہو یا نہ ہو میں آسمانوں پہ رب بیٹھا ہوا صدیق کی گواہی دے رہا ہوں کہ جو کچھ صدیق نے سنا ہے وہی خدا نے سنا ہے. صدیق کو گواہ کی ضرورت نہیں, خدا کا قرآن, خدا خود صدیق کی صفائی میں بول رہا ہے. میں خدا نے سنا ہے کہ یہ بات کہہ رہے تھے جس بات کا دعویٰ ابو بکر نے کیا ہے. منافق یہ بات کہہ چکے ہیں, منافق یہ بات کہہ چکے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا گھرانہ ہی بڑا عظمت والا ہے, بیٹی پہ تہمت لگے تو آسمان سے صفائی آئے, صدیق اکبر کو گواہی کی ضرورت پڑے تو خدا خود اپنے قرآن میں گواہ بن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی تائید کرے. اور سیدنا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شخصیت کتنی بلند والا, آج کوئی بھونکنے والا جتنا چاہے بھونکتا چلا جائے, جتنی چاہے آپ کی توہین کرنے کی کوشش کرے, مگر یاد رکھو جس شخصیت کے بارے میں زبان نبوت سے یہ الفاظ ادا ہو چکے ہیں اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے, اب معاویہ سے بڑا دنیا میں ہادی بھی کوئی نہیں مہدی بھی کوئی نہیں. حضرت معاویہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ہاتھوں نے خدا کی وحی کو تحریر کیا ہے, کاتبین وحی, آسمان سے قرآن آتا تھا, پیغمبر کے دل پہ نازل ہوتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلا رہے تھے, فرماتے ابھی ابھی خدا کے قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں میں تلاوت کرتا جاتا ہوں تو اس کو لکھتا چلا جا. رسول اللہ سب سے پہلے قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرتے, رسول اللہ کی زبان سے سب سے پہلے کاتب سنتا تھا اور وہی آیتیں تحریر کر لیتا تھا. ان کاتبین وحی میں ایک چمکتا ہوا نام حضرت سیدنا امیر معاویہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کتنی کتنی بڑی عظمت والی یہ شخصیات ہیں, لیکن آج ان شخصیات کی عظمت, ان کے کارنامے, ان کے اوصاف, ان کے گن گانا, یہ تو دور کی بات ہے. تکے تکے کا شخص کھڑے ہو کر ان شخصیات پہ تان و تشکی اور تنقید کے نشتہ چلانا شروع کر دے
اور یہ کہے میری تحقیق یہ ہے, تیری تحقیق یہ نہیں ہے, بلکہ تیرے کفر کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تجھے پھونکنے کے لیے نبی کی جماعت نظر آئی ہے, وہ جماعت جس کی صفائی یہ مصطفیٰ دیتا ہے یا خود آسمانوں سے خدا دیتا ہے. دوستو, ملت اسلامیہ کے مرحلے وجود میں آنے کے بعد کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا سپاہ صحابہ کا مشن نصب العین اور پروگرام ختم, اب ایک نیا راستہ شروع ہو گیا؟ ہرگز نہیں. یہ بات دل کے کان کھول کر سنیے کہ سپاہ صحابہ کے پلیٹ فارم سے ہمارا مرکزی نقطہ تھا مدح صحابہ کو عام کرنا. مدح صحابہ کو, بولو بولو, مدح صحابہ کو عام کرنا, اور سپاہ صحابہ پر پابندی لگی. ہم نے قدم پیچھے ہٹانے کی بجائے ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے, اور وہ قدم یہ ہے کہ پہلے تو مدح صحابہ کو عام کرتے تھے, اب مشن صحابہ کی بات کریں گے, اب مشن صحابہ کی تکمیل کے لیے جد و جہد کریں گے. جن صحابہ کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے ہمارے بڑوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے, جن صحابہ کی عظمت کو ہم نے لفظوں میں تحریر میں بیان نہیں کیا بلکہ اپنے خون سے ان کی سیرت اور عظمت کو سلام پیش کیا ہے, ان صحابہ کرام کے کردار, افکار, نظریات اور ان صحابہ کرام کے مشن کی تکمیل کے لیے ملت اسلامیہ کا وجود عمل میں لایا گیا ہے. اور صحابہ کرام کا مشن کیا ہے؟ مشن صحابہ قرآن بیان کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ, اسلام کو تمام ادیان باطلہ پہ غالب کرنا, پوری دنیا میں اسلام کی سربلندی اور اسلام کے پیغام کو عام کرنا, یہ صحابہ کرام کا مشن تھا. آج کے بعد ملت اسلامیہ کا بھی یہی مشن ہے, ملت اسلامیہ کا بھی. تو جب ہم ان کی عظمتوں کے گن گانے کے ساتھ ساتھ ان کے مشن کی تکمیل کے لیے بھی قدم آگے بڑھائیں گے, تو ہم نے اپنا موقف چھوڑا یا ہم نے اپنے موقف سے بھی ایک قدم آگے بڑھایا؟ صحابہ کی مدح کا سلسلہ جاری رہے گا. دشمن صحابہ کی گرفت, دشمن صحابہ پر نظر, گستاخ صحابہ کی زبان کاٹنے کا سلسلہ یہ تو جاری رہے گا, اب صحابہ کے مشن کی تکمیل کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. غلبہ اسلام صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں, پاکستان میں نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا قیام 19 اپریل کو عمل میں لایا گیا. ابھی ملت اسلامیہ کا قیام عمل میں بھی نہیں لایا گیا تھا کہ ایک دن پہلے جمعہ کے دن 18 اپریل کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہلی مرتبہ شریعت بل پیش کر دیا گیا, اور اسی شریعت بل کی تحریک کو لے کر ملت اسلامیہ میدان میں آ چکی ہے. شریعت بل پہلے بھی پیش ہوئے لیکن سینٹ میں, قومی اسمبلی میں باضابطہ شریعت بل ملت اسلامیہ کی طرف سے پیش کیا گیا ہے. اس سے پہلے پاکستان کی 55 سالہ تاریخ میں قومی اسمبلی میں کبھی شریعت بل پیش نہیں کیا گیا, اور یہ وہی بل ہے جو اپریل میں ہم نے قومی اسمبلی میں پیش کیا, یہی بل ہے جو ایک مہینہ بعد مئی کے مہینے میں صرف چند لفظ, وفاق کی جگہ صوبہ, آل پاکستان کی جگہ صوبہ سرحد, صرف یہ چند لفظ آگے پیچھے کر کے ہو بہو وہی لفظ, وہی 17 شکوں پر مشتمل وہی بل صوبہ سرحد کی اسمبلی سے پاس کرا گیا ہے. یہ بل کوئی نیا بل نہیں, قومی اسمبلی والا بل ہے جو صوبہ سرحد کی اسمبلی سے پاس کرا گیا ہے. جو بل سرحد اسمبلی نے پاس کیا ہے وہی بل ایک مہینہ پہلے ہم پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز شریعت مطہرہ کی بالا دستی کے لیے, قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے, پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنانے کے لیے شریعت بل کی جد و جہد کو جاری رکھا جائے گا. اس راستے میں ہمیں جان کے نذرانے دینے پڑے, اس راستے میں ہمیں جیلوں, ہتکڑیوں کی راہ سے گزرنا پڑا, ہتکڑیاں پہنی جائیں گی, جیلیں کاٹی جائیں گی, جانوں کے نذرانے پیش کیے جائیں گے, مگر شریعت بل کے عنوان پر سودے بازی, بولو بولو سودے بازی. مجھے افسوس ہوا کہ جو حضرات صوبہ سرحد میں شریعت بل کی کامیابی پر خوش اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں وہ قومی اسمبلی میں پیش ہونے والے بل کو قبول کرنے کی بجائے کوئی شرارت بل کہتے ہیں, کوئی سازش بل کہتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے, آپ نے وہی بل ایک مہینے بعد جو قومی اسمبلی میں نے پیش کیا آپ اسی بل کو صوبے میں پاس کریں تو یہ کامیابی ہے، یہ خوشی کی بات ہے، یہ کارنامہ ہے. وہی بل اگر قومی اسمبلی میں ہے تو سازش کیسے بن گیا، شرارت کیسے بن گیا؟ اور میں اس عنوان پر بڑا کھلا موقف رکھتا ہوں، اگر کسی کو یہ اختلاف ہے کہ یہ کام مولانا اعظم پیرک کے ہاتھوں کے ہوا ہے، کریڈٹ کی بات ہے، آؤ اس بل پہ تم دستخط کر دو، تم آگے بڑھ جاؤ، میں اپنا نام واپس لے کر تمہارے پیچھے لگ جاتا ہوں. ہمیں ناموں سے ہمیں کریڈٹ سے کوئی تعلق نہیں. بعض حضرات نے فرمایا یہ وقت نہیں تھا، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کسی اور عنوان پر نہیں دی، کسی کو اتحاد کی وجہ سے، کسی کو دولت کی وجہ سے، یا کسی کو جماعت کی وجہ سے کامیابی ملی ہوگی. آدم طارق اگر جیل سے اسمبلی میں آیا ہے تو صرف اللہ کے دین کی وجہ سے آیا ہے. میں تو بارگاہ ایس ڈی میں ان دنوں پر بھی بار بار استغفار کرتا ہوں جو رکن قومی اسمبلی کا بن کر دو تین مہینے میں نے ضائع کیے. ہم پر تو لازم تھا، جب ہم دین کے نام پر کامیاب ہوئے ہیں اسمبلی میں داخل ہوتے ہی ہم سب سے پہلے شریعت کی بات کرتے، دین کی بات کرتے. الحمدللہ پہلے دن کی تقریروں سے لے کر آج تک 6 تقریریں میری قومی اسمبلی میں موجود ہیں، آدھے آدھے گھنٹے کی تقریریں ہیں. ہر تقریر میں ہم نے شریعت کی بات، قرآن و سنت کی بات کی ہے. اگر بعض حضرات کہتے ہیں نہیں اس وقت شریعت کا مسئلہ دوسرے نمبر پر ہے، ایل ایف او کا مسئلہ پہلے نمبر پر ہے، مجھے ان سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، مجھے ان سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے. میں سمجھتا ہوں ایل ایف او ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر اتنا زور لگایا جائے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں ایل ایف او کے نتیجے میں ہوگا کیا، اگر مطالبات مان بھی لیے جائیں تو صدر کے اختیار وہاں سے لے کر وزیر اعظم کو دے دیے جائیں. میرا سوال یہ ہے اگر صدر کے اختیار لے کر میر ظفر اللہ خان جمالی کو بھی دے دیے جائیں، آپ بتائیں آپ کو میں ملا، میں مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا ملا. ویسے اپوزیشن سے پوچھو کہ تمہیں کیا ملا. اگر صدر کا اختیار وزیر اعظم کو بھی مل جائے، آپس میں ان کی بندر بانٹ ہوتی رہے، پھر ملت کو، پھر مجلس عمل کو کیا ملے گا؟ اپوزیشن کو تو کچھ نہیں ملنا. میں کہتا ہوں ایل ایف او کا مسئلہ کوئی ضروری مسئلہ نہیں، اس وقت ہمارا مسئلہ شریعت ہے. ہمارا مسئلہ، بولو بولو، ہمارا مسئلہ ایل ایف او ایک اختیار لے کر دوسرے کو دینے کا نام ہے، اور شریعت بل، شریعت حکمرانوں سے اختیار دے کر عوام کو دینے کا نام ہے. شریعت بل کس چیز کا نام ہے کہ ایک غریب انسان کھڑے ہو کر حاکم وقت سے پوچھ سکتا ہے، بتلاؤ جو تنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہاں سے لائے ہو. شریعت اختیار حاکم سے چھین کر عوام کو دیتی ہے، امیر سے چھین کر غریب کو دیتی ہے. ایک امیر ایک حاکم وقت کو کہنا پڑتا ہے کہ فرات کے کنارے پہ مرنے والے کتے کا بھی مجھ سے سوال و جواب ہوگا. اس لیے ایل ایف او ہمارا مسئلہ، ہمارا مسئلہ. ویسے جنہوں نے حجام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا، اب تو ایک سال کے لیے پرویز مشرف اچھا ہے نا، اگلے سال اکتوبر تک تو وہ مرد مومن ہے، اگلے سال اکتوبر تک کی تو سنت اب اسے مجلس عمل نے دے دی ہے کہ اب یہ ایک سال تو گزر گیا، ایک سال اور جائز، پچھلا سال بھی جائز، اگلا ایک سال بھی جائز. بھلے لوگوں جب اگلا اکتوبر آئے گا اگر وہ صرف اتنا کہہ دے کہ اگر دو سال حلال تھا تو تیسرا حرام کیوں، تو کیا جواب دو گے؟ اگر اتنا کوئی سوال کر لے کہ جو چیز دو سال تک جائز، دو سال تک حلال ہے، وہ اگلے تیسرے سال کے لیے حرام کیوں ہو گئی ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ وہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک ہی دھچکا لگا ہے، ایک ہی فیصلہ آیا ہے، سب سیدھے ہو گئے، سب سیدھے ہو گئے، کوئی ڈر خوف کی بات نہیں. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ مجلس عمل اپنے گھر کو واپس لوٹ رہی ہے، اپنے گھر کو واپس لوٹ رہی ہے. لوٹ آؤ واپس، تم جہاں کہیں بھی ہو واپس چلے ہو، لیکن اللہ کرے کہ تم پاک صاف ہو کر آؤ. تم آؤ تو تمہارے ساتھ کوئی گندگی غلاظت کوئی ناپاکی تمہارے وجود پر نہ ہو. میں کیا کہتا ہوں بھائی، ہم تو اپنے اکابر و اسلاف، اپنی قیادت کی عزم عزت کی جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھیں میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں، آپ سب لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، اور میں آپ کی طرف بھی آپ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے سے بادل اٹھ رہا ہے, آندھی آ رہی ہے, طوفان آ رہا ہے. میں آپ سے مخاطب بھی رہوں گا اور ساتھ ساتھ میں سوچتا بھی رہوں گا اس طوفان کا مقابلہ کیسے ہو, یہ جو طوفان اٹھ رہا ہے, آندھی آ رہی ہے, اس سے بچت کیسی ہو. جب میری نظر آپ پر, آپ کے پیچھے اٹھنے والے طوفان پر ہوگی تو میری نظر اس وقت اپنے آپ پر, اپنے آپ پر. اب اس دوران اگر کوئی سانپ بچھو, کوئی گندی مکھی یا کوئی اور گندی چیز اگر میرے وجود پر چڑھ آتی ہے, میرے آستین میں داخل ہو جاتی ہے, میری جیب میں داخل ہو جاتی ہے, تو بھئی میں تو ادھر مصروف ہوں, میں تو دیکھ نہیں رہا. یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. جو ہزاروں آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں وہ مجھے آگاہ کرے, آگاہ کرنا مناسب نہ سمجھے تو کوئی آگے بڑھ کر اس سانپ کا سر کچل دے, کوئی آگے بڑھ کر اس بچھو کے سر پہ جوتی مار دے, کوئی آگے بڑھ کر اس دامن سے گندگی اتار دے. اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, میں تو نہیں دیکھ رہا. میری نظر عالمی حالات پر ہے, آپ کی نظر مجھ پر ہے. اگر آپ اٹھ کر, آپ میں سے کوئی اسٹیج پہ بیٹھا ہوا سانپ کا سر کچل دے گا تو وہ میرا مہربان ہوگا یا دشمن ہوگا؟ گندگی ہٹا دے گا وہ میرا دوست ہوگا یا دشمن ہوگا؟ تو بھائی میں تو یہ کہتا ہوں ہماری قیادت کی نظر عالمی ہے, عالمی حالات پر ہے. ہماری قیادت عالمی حالات کو دیکھ رہی ہے. اس کی نظر امریکہ پر بھی ہے, عراق پر بھی ہے, افغان پر بھی ہے, اسرائیل پر بھی ہے, اور اس کی نظر دور دراز تک کشمیر تک بھی ہے, انڈیا تک بھی ہے. اس کی نظر عالمی حالات پر ہے. وہ ادھر دیکھ رہے ہیں, ہم ادھر دیکھ رہے ہیں. وہ ادھر دیکھنے میں مصروف ہیں, وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے, ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. اسی دوران ایک گندا کیڑا آیا, ایک گندا کیڑا آیا ان کی آستین پہ چڑھ گیا, ایک کالا کیڑا آیا ان کی جیب میں داخل ہو گیا. بھئی وہ تو ادھر مصروف ہے, اب میری ذمہ داری ہے نا کہ میں اس کی نشاندہی بھی کروں اور اس کا سر بھی. تو اگر میں ایسی جسارت کر لوں تو یہ دشمنی ہے, یہ عداوت ہے. بھئی ہم سب کی قیادت کو سلام کرتے ہیں, ہم سب کی عظمت کو سلام کرتے ہیں, لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے, عقیدت کا تقاضا یہ ہے, تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بے خودی کی وجہ سے یا ان کی دیگر مصروفیات کی وجہ سے اگر کوئی کالا گندا کیڑا ان کے قریب آ جائے تو سر کچلنا ان کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہماری ہے. اب بڑے بیوقوف لوگ ہیں, کہتے ہیں جی آپ نے یہ کیوں کام کیا؟ بھئی تم دشمن ہو تو ہو, ہم تو دشمن نہیں, ہم تو دوست ہیں. دوستی کا تقاضا یہ ہے. اور پھر جب مقصد شریعت ہے, جب مقصد اسلام کا نفاذ ہے, تو پھر یاد رکھو شریعت کی بالادستی کے لیے, نظام خلاف کے راستہ کے احیاء کے لیے وہی کوشش کامیاب ہوگی جو اتحاد اتفاق کے ساتھ مخلص لوگ دبا کر کریں گے. جب ہماری صفوں میں منافقت آ جائے گی, جب ہماری صفوں میں کفر آ جائے گا, ہماری جدوجہد کامیابی سے ہم کنار ہے, کامیابی سے ہم کنار ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, خلفائے راشدین کا دور ہمارے لیے آئیڈیل ہے, ہمارے لیے. اب مجھے بتاؤ, جو لوگ 1400 سال کے بعد بھی خلفائے راشدین کو خلفائے راشد نہیں مانتے بلکہ ان پر الزام لگاتے ہیں, وہ نظام خلافت راشدہ کے احیاء کے لیے تعاون کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بھلا پاکستان میں کوئی ہندو, کوئی عیسائی, کوئی دین کا دشمن یہ چاہے گا کہ اسلام نافذ ہو جائے؟ پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے کوئی اسلام کا دشمن میرا ساتھ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو پھر یاد رکھو, صحابہ کا دشمن خلفائے راشدین کا دشمن نظام خلافت راشدہ کی تحریک کی کامیابی کبھی دیکھ نہیں سکتا, اور وہ ہمیشہ اس راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا رہے گا. ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کون کیا کہتا ہے, کون کیا سوچتا ہے, ہمیں تو صرف غرض اس بات سے ہے اگر موقف حق ہے, راستہ صحیح ہے, چاہے اس راستے میں پہاڑ کیوں نہ ہو, چاہے اس راستے میں مسائل کیوں نہ ہو, ہمارے لیے اللہ کے فضل سے یہ چیزیں رکاوٹ ہے. بولو بولو, کوئی اور دھتکڑی بیڑی سے ڈرے تو ڈرے, ہمیں تو ڈرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی ڈرتا ہے؟ ہم تو نہیں ڈرتے. ویسے بھی ہم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا شرک سمجھتے ہیں, سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ میں تو پرویز مشرف تو بھی نہیں ڈرتا, ہرگز نہیں ڈرتا, نہ وردی والے سے ڈرتا ہوں, نہ کسی سولین سے ڈرتا ہوں, نہ کسی فوجی سے ڈرتا ہوں, نہ کسی سپاہی سے ڈرتا ہوں, نہ کسی بڑے سے ڈرتا ہوں, نہ کسی چھوٹے سے ڈرتا ہوں. ڈرتا ہوں تو صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہوں, ایک خدا سے ڈرتے ہیں, اور کسی سے نہیں ڈرتے ہم. اس لیے کہ عزت ذلت کا مالک کون ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں, حکمرانوں نے اٹھا کر جیلوں میں ڈالا, اس نے جیلوں سے نکال کر اسمبلی میں پہنچایا, تو پھر اسی سے ڈرنا چاہیے. ان سے کیوں ڈرے؟ ان سے کا خوف اپنے دل میں کیوں رکھے؟
اس لیے ہمیں کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں چھوڑو, پہلے بھی کہتا رہا الحمدللہ, اب بات کافی حد تک سمجھ میں آ گئی. پہلے میں نے کہا تھا بات سنیں, علماء کرام کا ایک انوکھا انداز اور کردار ہوتا ہے. یہ اسمبلی کے اندر جمع ہو کر ننگے سر عورتیں نعرے لگائیں, علماء کرام اور شیخ الحدیث جواب دیں, یہ علماء کی شان کے خلاف ہے. یہ بات غلط کہی صحیح کہی؟ چند دنوں کے بعد سب علماء کرام اور بڑے بڑے شیخ الحدیث حضرات نے کہہ دیا کہ بھئی بات سنو, یہ نہیں ہوگا کہ تہمینہ دلتانہ نعرے لگائے ہم اس کا جواب دیں, یہ نہیں ہوگا کہ وہ بے نظیر بھٹو کی وہ جو ہے نہیں چلو میں نہیں کہتا لفظ اچھا نہیں ہے, وہ جو سیکٹری ہے بے نظیر بھٹو کی نہید خان وہ نعرے لگائیں اور ہم جواب دیں, یہ ہماری شان کے خلاف ہے. چند دنوں کے بعد واپس آ گئے, اپنی اپنی کرسیوں پہ کھڑے ہو گئے, اب بھی وہ ڈیسک بجاتے ہیں اور ایک خاص دھن ہوتی ہے ڈیسک کی. میں کہتا ہوں یہ بھی علماء کے وقار اور شان کے خلاف ہے. یہ علماء کی شان نہیں ہے, اللہ نے علماء کو وقار عطا کیا ہے, شان عطا کی ہے. اور پھر میں کہتا ہوں ایل ایف او ایسا مسئلہ نہیں جن پر اتنا بڑا ہم موقع اتنا بڑا اہم قدم اٹھائے. ہاں اس وقت اہم مسئلہ ہے شریعت بل, اس وقت اہم مسئلہ ہے شریعت بل پر. یار یہ تو میں بند کروں, اس وقت سب سے اہم مسئلہ شریعت بل ہے. اور یہ ایسا مسئلہ ہے شریعت بل کہ اس بل پر جتنا بھی بڑا قدم اٹھانا پڑے انشاءاللہ ہم گریز ہیں, ہم گریز ہیں. اور سیاستدان تو وہ ہوتا ہے جس کی انگلیاں عوام کی نبض پر ہوں, جس کی انگلیاں عوام کی. چلو اب میں دیکھیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کل کال آئے کہ بھئی ایل ایف او کے لیے جیلیں کاٹنی ہیں تو ذرا سچ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو ایل ایف او کے لیے جیل میں جائیں گے؟ اونچے اونچے ہاتھ کھڑے کرو جو ایل ایف او کے لیے جائیں گے, ہتھکڑیاں پہنیں گے. اچھا یہ بتاؤ اگر شریعت بل کے لیے جیل میں جانا پڑا تو کتنے لوگ تیار ہیں؟ سارے تیار ہیں. ہتھکڑی پہننا پڑی تو کتنے تیار ہیں؟ اور اگر جان بھی دینا پڑی تو کتنے تیار ہیں؟ یہ ہے ایشو. میں کہتا ہوں اگر سیاست دان کو ایشو چاہیے کہ جس ایشو پر عوام اس کے ساتھ ہو, لوگ اس کے ساتھ ہوں, اس کی آواز میں قوت آئے, تو وہ ایشو ایل ایف او نہیں ہے, وہ ایشو پاکستان میں شریعت بل ہے. اور میں کہتا ہوں اللہ کے بندو اگر ٹوٹ گئی اسمبلی تو کیا عوام کے سامنے جا کر روئیں گے کہ عوام ہم پاکستان میں ہم ایل ایف او کے لیے بڑی کوشش کی انہوں نے اسمبلی توڑ دی؟ لوگ کہیں گے سانو تو ایل ایف او تک پتہ ہی کوئی نہیں. ویسے ایل ایف او کے بارے میں میرا تبصرہ کیا ہے, میں کہتا ہوں ایل ایف او وہ حلوہ شریف ہے جس کی 12 چٹانکے حلال ہیں اور 4 چٹانکے حرام ہیں. ایل ایف او اس روٹی کا نام ہے جس کے 5 ٹکڑے حلال ہیں, 6 ٹکڑا حرام ہے. ہاں ہاں ایل ایف او 29 سکوں پر مشتمل ایک بل ہے, یہ ایک مصور ہے. 22 سکوں پر اتفاق ہے, 7 سکوں سے اختلاف ہے. تو بھائی یہ کہو کہ بعض ایل ایف او نامنظور, یہ تو کہتے ہو کہ ٹوٹل نامنظور, 22 آپ بھی مانے کریں. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر عوام ساتھ دے. میں کہتا ہوں شریعت کے لیے آؤ میدان میں آؤ. پھر پرویز مشرف توڑے اسمبلی, دیکھے نتیجہ, نتیجہ دیکھ لے. کوئی مائی کا لال شریعت کے عنوان پر ہم سے اختلاف کرتے ہوئے اگر اسمبلی توڑے گا, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جب بھی الیکشن آئیں گے, یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس لیے پاکستان میں شریعت مطہرہ کی بالادستی کے لیے. اور پھر بات کرنے لگے ہمیں کیا ضرورت ہے ہم شریعت بل کا ساتھ دیں. مولانا اعظم طارق نے ایک ووٹ حکومت کو دیا ہے, وہ اس سے تعاون لے لیں. اگر یہ کہتے ہو تو سنو, میں نے سرکاری پارٹی کے اجلاس میں تمام ایم ایل اے وزیر اعظم موجود تھے, میں نے کہا میں نے شریعت بل قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے, مجھے بتلاؤ کہ تمہارا رویہ کیا ہوگا تاکہ میں آج سے پالیسی بناؤں. سب نے کہا ہمارے صدر چودھری شجاعت حسین ہیں یہ بتائیں گے. چودھری شجاعت نے کھڑے ہو کر کہا ہم آپ کے شریعت بل کی حمایت کریں گے, ہم آپ کے شریعت بل کی. اگلے دن منگل کا دن تھا, قومی اسمبلی میں شریعت بل مجھے پیش کرنا تھا. پھر کچھ لوگ آ گئے آج بل پیش نہ کرنا, مولانا اعظم طارق کو کہو آج بل پیش نہ کریں. کیوں؟ اگر بل پیش ہوتا ڈیسک بجانے والے ڈیسک بجاتے رہتے, دنیا دار لوگ تعاون کرتے, شریعت بل پاس ہو جاتا. لیکن کیا لکھا جاتا کہ مولویوں نے مخالفت کی, دنیا داروں نے مان لیا, دنیا داروں نے مان لیا. پھر کہا گیا کہ خدا کے لیے اس کو ایک دن کے لیے آپ رہنے دیں, میں نے کہا چلو یار علماء کرام پر دھبا نہ آئے، میں نے کہا اس تاریخ کو آگے کر دو ورنہ یہ شریعت بل کا مرحلہ اللہ کے فضل سے مکمل ہو چکا ہوتا. اس لیے شریعت بل کے عنوان پر ہم اپنی ساری توانائیاں صرف کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے افسوس ہے کہ تعاون کرنے کی بجائے، ساتھ دینے کی بجائے آنے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جاتی ہے جس کا جواب دینا ہم پر فرض تو نہیں ہے لیکن بظاہر ہمارے کارکنوں کو تکلیف ضرور ہوتی ہے. میں ملک سے باہر تھا، کوئٹے کا سارا پیش آیا تو یہاں بیانات جاگے گئے کہ مولانا آدم طارق کے ایک ووٹ کے بدلے میں 48 دہشت گرد بلوچستان سے جمالی نے رہا کر دیے، اور یہ واقعہ انہی نے کیا ہے. یعنی ساری ایجنسیاں مل کر ابھی تک پتہ نہیں لگا سکی کہ یہ کام کس نے کیا ہے. ان کو خام میں نظر بھی آ گیا ہے کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے جو مولانا آدم طارق نے چھڑوائے. بڑی غیب کی خبریں جانتے ہیں، اگر اتنا غیب کا علم ہے تو کیوں نہ تمہاری خدمات کسی ایجنسی کے حوالے کر دی جائے. ضرورت ہی نہیں ایجنسیوں پر بھرتی کرنے کی، رات کو حضرت خواب دیکھ لیا کریں گے، صبح کو دشمن سامنے آ جایا کریں گے. میں ملک میں واپس آیا، بیانات ساتھی بڑے پریشان کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات کہہ دی. میں نے جمعے میں کہا، میں نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ تو کہا کرتے تھے مولانا آدم طارق کی ویلیو ہی نہیں ہے، اتنا تو آپ نے بھی مان لیا کہ ایک ووٹ کی اتنی ویلیو ہے. ووٹ ایک دہشت گرد 48، ووٹ ایک دہشت گرد اور سارے بار، اتنا تو آپ نے بھی مان لیا نا کہ اتنی ویلیو ضرور ہے. پھر اس بیان کو سرخی دے کر، اس بیان کو نکل کر کے شیعہ نے کیا کیا، انہوں نے مجلس عمل کے پروگراموں اور مظاہروں میں میرے خلاف ایک ہینڈ بل تقسیم کیا، کہا مولانا آدم طارق واجب القتل ہے، یہ گستاخ امام زمانہ ہے، اور لکھا کوئی ہے بے غیرت، کوئی ہے با غیرت جو آدم طارق کے وجود سے اسمبلی کو پاک کرے. میں نے کہا تم نے خود مان لیا ہے کہ تم نے تو ایک بھی با غیرت اب تم نے تو کوئی نہیں رہا. تراش کرتے پھرتے ہو کہ بھئی ہم تو سب بے غیرت ہیں، کوئی ہے با غیرت؟ ان کو ایک بھی بے غیرت نہیں ملا مجھے مارنے کے لیے. یہ سب بے غیرت ہیں، بے غیرت تو تمہیں ایک بھی بے غیرت مل نہیں سکے گا، اور جو بے غیرت آئے گا وہ غیرت مند کے ساتھ ہوگا. تم بے غیرت اور تمہارے ساتھ با غیرت، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے جواب میں پھر میں نے کہا، میں نے کہا سنو یار خدا کے لیے جھوٹ تھوڑا بولو. میں نے پریس کانفرنس میں ایک چیلنج کیا اور آج بھی کرتا ہوں. یہ باتیں بظاہر چھوٹی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے کارکنوں کے ذہن پراگندہ کرنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے، پتا ہے مقصد کیا ہے؟ آج کل فرماتے ہیں مشن چھوڑ گئے. مشن زور سے بولو، مشن. اچھا بھائی جس دن مشن کے ساتھ تھے اس دن تم ہمارے ساتھ تھے؟ تمہارے بقول کہ چند سال پہلے ہم مشن پر کاربند تھے، تم اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت ہمیں شرارتی کہتے تھے، اس وقت فتنہ پرور کہتے تھے. یہ ان کی عادت ہے، مولانا حق نواز کی زندگی میں مخالفت کرتے رہے، وہ شہید ہو گئے کہنے لگے وہ بہت اچھے آدمی تھے، یہ ضیاء الرحمان فاروقی شرارتی ہے. وہ شہید ہو گئے کہنے لگے وہ بہت اچھا آدمی تھا، آدم طارق شرارتی ہے. جب ہم جیلوں میں ہوتے ہیں کہتے ہیں بزرگوں کی بد دعا کی وجہ سے جیل میں گئے ہیں. سنو ان کی باتیں، جب جیل میں ہوتے ہیں کہتے ہیں بزرگوں کی بد دعا کی وجہ سے جیل میں گئے ہیں. اور میں پوچھتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کو کس بزرگ کی بد دعا لگی تھی؟ میرا سوال ہے امام ابو حنیفہ کو کس بزرگ کی بد دعا لگی؟ بھائی ہم سب اہل سنت والجماعت حنفی ہیں یا نہیں ہیں؟ جو حنفی ہاتھ کھڑا کریں. کیوں بھائی؟ اگر جیل میں جانا شرارتی ٹولے کا کام ہے، جیل میں جانے والے فرقہ پرست ہیں، تو امام ابو حنیفہ شرارتی تھے معاذ اللہ؟ وہ فرقہ پرست تھے؟ بزرگوں کی بد دعا نے جو دھکیل کر انہیں جیل میں ڈال دیا، تو بزرگ کا نام تو بتلاؤ. ہمیں تو بزرگ ہی وہ نظر آتے ہیں جو جیل میں ہیں، ہم اور تو بزرگ مانتے ہی نہیں. اور امام احمد ابن حنبل 28 مہینے جیل میں رہے، ہر روز کوڑے کھاتے تھے، کس بزرگ کی بد دعا؟ امام مالک کا منہ کالا کر کے، گدے پہ سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، کس بزرگ کی بد دعا؟ مجدد الف ثانی قلعہ گواری ہار میں بند ہے، کس بزرگ کی بد دعا؟ مولانا محمود الحسن شیخ الہند اسیر مالٹا ہے، کس بزرگ کی بد دعا؟ مولانا حسین احمد مدنی نے جیلیں کاٹی، کس بزرگ کی بد دعا؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے جیلیں کاٹی، کس بزرگ کی بد دعا؟ اور مولانا غلام غوث ہزاروی نے جیلیں کاٹی، کس بزرگ کی بد دعا؟ جیلوں میں چلے گئے تو بزرگوں کی بد دعا، ہن باہر آ گئے ہن بچنگری لگ گئے، کہتے ہیں جی مشن چھوڑ گئے. جیلوں میں جائیں تب بھی نہیں چھوڑتے. وہ میں کہا کرتا ہوں عجیب مثال ہے. وہ دو باپ بیٹا جا رہے تھے, ساتھ گدا تھا. باپ نے بیٹے سے کہا تو بچہ گدے پہ بیٹھ جاؤ. بستی سے گزرے, کہنے لگے یہ کتنا گستاخ بے ادب بچہ ہے, خود گدے پہ سوار ہے, دیکھو باپ ساتھ ساتھ آ رہا ہے. اس نے چھلانگ لگا دی. ابا سے کہا تو بیٹھ. باپ بیٹھ گیا, بیٹا ساتھ ساتھ. اگلی بستی آئی, لوگ کہنے لگے بڑا ظالم باپ ہے بھائی, بڑا پتھر دے رہے ہیں, معصوم بچہ پیدل جا رہا ہے, خود گدے پہ سوار ہے. اس نے کہا آ جاؤ, دونوں سوار ہوتے ہیں. دونوں سوار ہو گئے. اگلی بستی میں گئے, کہنے لگے کتنے ظالم ہیں لوگ کہ سواری ایک ہے سوار دو دو. اور پریشان ہو گئے. دونوں نے کہا اچھا دونوں اتر جاتے ہیں. دونوں اتر گئے, گدا ساتھ ہے. کہنے لگے کتنے پاگل ہیں, سواری پاس ہے پھر بھی سوار نہیں ہوتے. انہوں نے اٹھا کر گدے کو کندھوں پہ اٹھا لیا. آگے گئے, انہوں نے کہا دنیا میں بڑے بیوقوف دیکھے ہیں پر ان جیسا کوئی نہیں دیکھا کہ گدے کو کندھوں پہ سوار کیا ہوا ہے, خود سوار نہیں ہوتے. دنیا کا کیا کہنا ہے بھائی. جیلوں میں جائیں تو شریر, شرارتی, بزرگوں کی بد دعا. اب باہر آ گئے ہیں, کہتے ہیں موقف چھوڑ گئے ہیں. جب موقف کے ساتھ تھے تو تم کہاں تھے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ موقف نام کس کے؟ تم تو ایک فیصلہ آیا ہے, جگہ چھوڑ گئے ہو, اتحادیوں کو چھوڑ گئے ہو. وہ پیچھے سے بابا آوازیں دے رہا ہوں اور میرا حکا پر میرا کوئی نہیں دیا, کدھر گئے ہو بابا نصر اللہ ہیں؟ وہ دیکھو پل بھر میں پرانے رابطے ٹوٹ گئے. پل بھر میں پی پی والے کہہ رہے ہیں کدھر بھائی, مسلم لیگ والے آوازیں دے رہے ہیں کدھر, یہ پوچھتے نہیں ہے. پل بھر میں قبلہ بدلے. ابھی تو ایک فیصلہ ہے, جیل نہیں آئی. اور ہمیں کہتے ہیں جا جا کر حکمرانوں سے پوچھو, جنگ کی جیل سے پوچھو. 27 فروری 2001 کی تاریخ تھی, حق نواز غازی کو 28 فروری کو پھانسی پہ لٹکایا جانا تھا. اس کی آخری ملاقات ہو رہی تھی, میں جیل میں تھا. میرے پاس سرکاری افسر آئے, آ کر مجھے بلوایا سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں. ٹیلی فون پر میری باتیں کروا رہے ہیں باہر, بڑے بڑے حکمرانوں سے, بڑے بڑے سیاستدانوں سے. آخر جواب یہ کہا, انہوں نے کہا ہے مولانا اعظم طارق صرف ایک سطر میں ایک بات لکھ دیں کہ ہم جنگی شہید کے موقف, نظریہ کاد اور نعرے کو چھوڑتے ہیں. ہم غازی حق نواز کی سزائے موت ختم کرانے کے لیے اپنا فیصلہ, اپنا مقدمہ واپس لیتے ہیں اور اس شخص کی جان بچ جائے گی. میں نے کہا کیا کہتے ہو, مشن چھوڑ دیں, نظریہ چھوڑ دیں, غازی حق نواز کا پھانسی کل ہونا ہے. تم یہاں پھانسی گھاٹ پر آؤ, پہلے میرے بچے پھانسی پہ چڑھاؤ, پھر مجھے چڑھاؤ. میں پھانسی پہ چڑھ سکتا ہوں مگر اپنا موقف نہیں چھوڑ سکتا. اور دوسرے روز غازی حق نواز یہی نعرے لگاتے ہوئے پھانسی کے پھندے پہ جھوم گیا. جو لوگ پھانسی کے پھندے پہ جھوم گئے, جو لوگ آج بھی جیلوں میں بند ہیں, جن کے پاؤں میں آج بھی بیڑیاں ہیں, وہ تو موقف چھوڑ گئے. اور جو صبح یہاں شام وہاں, یہ اپنی جگہ پہ قائم ہے بھائی. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی میری آپ سے معذرت بھی ہے, کیونکہ مجھے آگے بھی گفتگو کرنا ہے, وقت بھی کم ہے. یہ ضروری باتیں تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقہ میں ہمارے کارکن اور ہمارے جو ساتھی دوست تعلق والے ہیں ان کے ذہن پر آگندہ کرنے کے لیے اٹھائی جا رہی تھی. میں ان باتوں پہ گفتگو کرنا ضروری سمجھتا تھا. انشاءاللہ العزیز, اب ذرا غور سے سنیے, میں مری میں حاضر ہو رہا ہوں انشاءاللہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ کے جذبات کے عین مطابق شہدائے ناموس صحابہ کے مشن کی جو صحیح آواز اور ترجمانی ہے, انشاءاللہ یہ آپ کا مضبوط اداکار اللہ کے فضل سے اس ذمہ داری کو وہاں ادا کرے گا. آپ وہاں تشریف لائیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. اے اللہ ساتھیوں کے جذبات کو قبول فرما. اے اللہ مشن حق کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شریعت بل میں کامیابی نصیب فرما. اے اللہ اہل حق کی نصرت اور مدد فرما. اے اللہ العالمین اپنے کرم اور اپنے فضل کے ساتھ اسیران ناموس صحابہ کو باعزت حیا نصیب فرما, شہدائے ناموس صحابہ کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جتنے ساتھیوں نے آج کے پروگرام کا اہتمام کیا, کوشش کی, محنت کی, سب کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ سکیورٹی کے معاملات پر سرکاری طور پر یا اللہ جو کوشش کی گئی ہے, تعاون کیا گیا افسران کی طرف سے, ان کو جزائے خیر عطا فرما. جتنے علماء کرام سید چراغ الدین شاہ صاحب اور ناظم ہمارے تحصیل کے نائب ناظم اور باقی حضرات تشریف لائے ہیں, یا اللہ سب کو ان کی عزتوں میں اور اضافہ فرما, سب کو جزائے خیر نصیب فرما. ہمارے کارکنوں کی حفاظت فرما. اے اللہ دین کی سربلندی کے لیے ہمیں قبول فرما. یا اللہ دین دنیا کی کامیابیاں نصیب فرما.